ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन अम्मा बादु फाऊजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम कुरानी सूरतों का तारुफ, इसमें आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक हम सबको कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ने समझने की तौफीक अता फरमाए, कुरान पाक की तालीमात पर अमल पैरा होने की सआदतें अता फरमाए। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम में एक सूरत मुबारका जिसका पस मंज़र तारुफ पेश किया जाता है, और आज हम जिस सूरह मुबारका का तारुफ पेश करेंगे वो सूरतुल लहब। कुरान मजीद फुरकान हमीद की बड़ी मशहूर और बहुत ही मारूफ सूरत, आखिरी सूरतों में से ये सूरत है, और सूरह इखलास से पहले और सूरह नसर के बाद। वैसे तो ये सूरह मुबारका अवाइल में, शुरू में ही ये नाजिल हुई, इसीलिए इसकी तरतीब नुजूल के अतबार से इस सूरह मुबारका का नंबर 6 है, लेकिन तरतीब तिलावत के अतबार से 111। ये सूरत मुबारका 111 नंबर पर है, यानी इस सूरत के बाद मज़ीद 3 सूरतें कुरान मजीद फुरकान हमीद की बाकी हैं, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास। ये सूरह लहब, ये 5 आयतें हैं और 1 इसका रुकू है। मक्का मुकर्रमा में ये सूरह मुबारका नाजिल हुई, और इस सूरह मुबारका का लहब जो नाम रखा, एक तो अबू लहब की मुजम्मत में यह सूरह मुबारका नाजिल हुई, तो इसलिए इस सूरत का नाम सूरह लहब हुआ। लहब का माना आग का शोला। अब्दुल मुत्तलिब का एक बेटा, वो अब्दुल उज्जा, जो कि बहुत ही खूबसूरत आदमी और खूबसूरत एक इंसान, उसकी कुनियत अबू लहब है। इस सूरह मुबारका के शुरू में ही, चूँकि अबी लहब के अल्फाज हैं, कलिमात हैं, तो इन मानों के अतबार से इस सूरत का नाम ही सूरह लहब वो हुआ। अबू लहब ये खुद ये कुफार कुरेश में से था, और एक नामी गिरामी ओहदे, शोहरत, बज़ाहिर हुसन, खूबसूरती, इस तरह की चीज़ें भी, और साथ चूँकि कुफार कुरेश में और दुश्मनान इस्लाम में से, कहा कि जो बड़े बड़े दुश्मन हैं उनमें से एक ये दुश्मन भी था, जो कि अबू लहब। मामला यह हुआ, ये सूरह मुबारका का जो शान नुज़ूल हुआ, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर अरब के लोगों को दावत दी, और हर तरफ से लोग आए, और उन्होंने आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी, दयानतदारी, सिद्क, सच्चाई, सब कुछ कहा। जब उन्होंने ये कहा तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी लकुम नज़ीरुम बैन यदै अज़ाबिन शदीद, कि मैं तुम्हें डराने वाला हूँ। अबू लहब, जो कि लोगों को भी यही कहता था कि ये मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमें उस चीज़ से डराते हैं जिसको हमने देखा नहीं है, यानी मरने के बाद क्या होगा, तो काफिर मरने का तो कोई इनकार नहीं करता, हर एक को पता है मरना है, मर जाना है, ख़त्म हो जाना, लेकिन मरने के बाद उठाया जाना, आखरत पर ईमान, ये बेसिक चीज़ें, तो कुफार ये नहीं मानते थे, तो ये भी यही कहता था कि ये हमें इस बात पर ये डराते हैं। तो जब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जो जमा किया, और जमा करने के बाद ये दावत इस्लाम दी और अपने रसूल होने का ऐलान किया, तो उस पर अबू लहब ने कहा, माज़ अल्लाह, तुम तबाह हो जाओ, क्या तुमने हमें इसलिए जमा किया? तो उस पर यह सूरत नाजिल हुई, और अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जवाब इरशाद फरमाया। उसने माद अल्लाह कहा कि आप हुजूर को कहा तुम तबाह हो जाओ, तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया, तबत यदा अबी लहब व तब अबू लहब, उसके दोनों हाथ टूटे और वो टूट गया, हलाक हुआ। तो ये इस तौर पर इसे जवाब दिया। इससे पता चला कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के कितने महबूब तरीन रसूल, महबूब तरीन बंदे, के गुस्ताखी रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवाब अल्लाह ने इरशाद फरमाया। इससे पता चला कि دشمنان خدا کو جواب دینا، یہ سنت رسول کے نبی پاک علیہ السلام انہیں جواب دیا کرتے تھے، اور دشمنان رسول کو جواب دینا یہ سنت الہیہ ہے، یہ اللہ پاک نے جواب دیا۔ اور یہ یاد رکھے ناظرین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے مجرموں کی مختلف سزائیں بیان کی، مگر جو سب سے زیادہ سزا وہ کہا کہ وہ گستاخ کی۔ قرآن میں کہیں فرمایا زنیم، بدکاری کی پیداوار، کہیں فرمایا ابتر، خیر سے محروم کٹا ہوا، کبھی فرمایا تبت یدا، تباہ ہو جائے، کبھی فرمایا لن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ تو ناظرین اکرام، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے اذیتیں پہنچائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے تکلیفیں پہنچائی اور گستاخیاں کی، رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ بجگہ ان کے بارے میں وہ سخت سزاؤں کا اور ان کی محرومیوں کا اور ان کے تباہ ہونے کا یہ بیان فرمایا۔ سب سے پہلے سورت کا ترجمہ سنتے ہیں، پھر کچھ مزید اس سورہ مبارکہ کے مضامین کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ ما اغنا عنہ ماله وما کسب، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی۔ سیصلى نارا ذات لہب، اب وہ شولوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأته حمالة الحطب، اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے۔ فی جیدھا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں جو فرمایا گیا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ تباہ ہو ہی گیا، یہاں ہاتھوں سے مراد ابو لہب کی ذات کو کہا گیا کہ وہ ہلاک ہوگا۔ اب یہ ابو لہب، جس کا نام عبد العزا یا عبد المطلب کا بیٹا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا، اور چونکہ عہدہ، منصب، شہرت، رنگ گورا، سفیدی، یہ سب کچھ بھی اس کے پاس تھا، اور اسی وجہ سے اس کی کنیت بھی ابو لہب تھی، اور اس کے دو بیٹوں کے نکاح میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں بھی تھیں، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم۔ اور یہ سورت جب نازل ہوئی تو اس نے پھر انہیں طلاق دلوائی، اور عتبہ وہ تو ایسا مارا گیا کہ اس نے نہ صرف طلاق دی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گستاخی کی حضور اسلام کی، کہ جس پر پھر نبی پاک علیہ السلام نے اس کے خلاف دعا کر دی کہ یہ رب کی گرفت میں آئے گا۔ تو پھر ایک جگہ پر، ایک مقام پر، اتنی حفاظت اور سب کچھ حصار کرنے کے باوجود شیر نے آ کر اس پر حملہ کیا اور اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ اور ابو لہب کی تباہی بھی ایسی ہوئی کہ غزوہ بدر کے بعد یہ ایک ایسے مرض میں مبتلا ہوا، کالے دانے کی مرض میں، اور جسے لوگ اس وقت کے لوگ اس مرض کو سے بچتے تھے، متعدی سمجھتے تھے کہ یہ مرض ہمیں بھی لگ جائے گا، تو اس لیے اس کو الگ تھلگ کسی نے پھینک دیا، یہاں تک کہ مردار ہو گیا، مر گیا، اور اس کی اس لاش کو بھی کوئی اٹھانے والا اور اس کو زمین میں دفن کرنے والا نہیں، کوئی اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر اس کے لوگوں نے مزدوری پر کچھ مزدوروں کو لے کر، اجرت دے کر، معاوضہ دے کر کہا کہ اس کو کہیں اس کی لاش کو پھینک دو، دفنا دو۔ تو یوں یعنی ابو لہب اس کی یہ عبرت ناک ایک انجام یہ دنیا نے بھی دیکھا، اور یہ بھی روایات میں چونکہ منقول ہے کہ ابو لہب کا جو عبرت ناک انجام ہوا، یہ غزوہ بدر میں خود تو نہیں جا سکا، لیکن اس نے اپنی جگہ کسی اور کو بھیجا، لیکن جب یہ خبر پہنچی کہ قریش کا حال کیا ہوا وہاں پر، تو یہ اس غم کے اندر کہا کہ ایسا مر گیا اور ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا کہ یہ کیا حال ہوا، اور پھر اس کے اندر یہ اس طرح کی یہ بیماریاں پیدا ہوئیں، دانے نکلے یا اسے کوئی مرض ایسا، اور لوگوں نے کوئی اس سے بات کرنے کے لیے، بلکہ اس کی وہ لاش پڑی ہوئی کو کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ تو یہاں اللہ پاک نے اسے بیان فرمایا، چونکہ اس کے پیچھے کئی واقعات شان نزول میں بیان کیے گئے۔ ایک تو یہی واقعہ کہ کوہ صفا پر آپ نے سب کو جو جمع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلے پوچھا کہ اگر میں کہوں پہاڑی کے پیچھے سے کوئی حملہ آور ہے تو تم کیا کہو گے، تو اس پر یہ کہنے لگے کہ ہم تو ضرور مانیں گے آپ نے کبھی سچ کے علاوہ کچھ بولا ہی نہیں ہے. تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا. تو اس پر یہ کہنے لگا کہ ہمیں جمع کیا گیا ہلاک ہوں. بعد روایت کے مطابق کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ واز کر رہے تھے تو حضور کے مبارک ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ ایسے جو ہاتھ کر کے, تو اللہ پاک نے اسی طرح ہی اس کو جواب دیا. اس نے حضور کے ہاتھوں کو ایسا بولا, رب نے اس کی ہلاکتوں کو بیان کر دیا. اس آیت مبارکہ میں پہلی آیت میں تو ابو لہب کے مذمت, دوسری آیت میں فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی. یہ آیت مبارکہ کہ اس کے مال اور اس کی کمائی اسے کوئی کام نہ آئی. معاملہ یہ کہ انسان کی جو کمائی ایک تو مال ہے اور اولاد کو بھی کمائی کہا گیا. تو ابو لہب اس نے جب یہ کہا کہ اس کو پتہ چلا کہ میرے بارے میں یہ آیت اتری ہے اور میری ہلاکت کو بیان ہوا ہے, تو یہ کہنے لگا میرے پاس تو بڑا مال ہے دولت ہے میں اس کو فدیہ کر لوں گا, تو یہ کہا گیا کہ یہ اس وقت کام نہیں آئے. یہ بڑے بڑے کفار یا مشرق اور اس طرح کہیں لوگ کہ ہم مالوں کا صدقہ کر کے کوئی مقام حاصل کر لیں گے, تو نہیں ہو سکے گا. اللہ کو وہی مال پسندیدہ ہے پہلے جب ایمان کی دولت کے ساتھ اسے خرچ کیا جائے. دولت ایمانی ہے اور پھر اسے خرچ کیا جائے, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, ورنہ ایسے کوئی مال وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور نہ اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے گا. تو اب آگے آیت مبارکہ میں فرمایا سیصلا نارن ذات لہب, اب وہ شولوں والی آگ میں داخل ہوگا. تو یہ بھی ایک جہنم کی جو وعید ہے وہ بیان کر دی گئی کہ ابو لہب کا دوست کی ہونا یقینی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گویا کہ ایک صدق کی دلیل ہے. اب یہاں تین چیزیں ارشاد فرمائی, ابو لہب کا خسارہ ہو ہلاک میں ہو اور وہ ایسا ہی ہوا. ابو لہب اپنے مار اور اپنی اولاد سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا, ایسا ہی ہوا, نہ اس کو اولاد کام ہے نہ آخرت میں نہ دنیا میں, اور ویسے بھی اس کی لاش کو ویسے پھینک دیا گیا. تیسری بات کی خبر دی کہ وہ اہل دوزخ میں سے ہے اور ایسا ہی ہوا کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا. بعض ایسے ہیں کہ جن کی قرآن مجید نے تعیین کے ساتھ کفر جن کے بیان کر دیا, اللہ پاک نے بیان کر دیا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یا سورہ کافرون کے اندر بھی جن کا ذکر کیا, نہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو, جنہیں واضح طور پر ارشاد فرمایا. تو یہ ہر طرح کی اس کی مذمت کو یہاں بیان کیا. چوتھی بات یہاں ارشاد فرمائی فی جی دیہا حبل من مسد, اور اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے. یہاں پر ابو لہب کی بیوی کی بھی جو مذمت بیان کی گئی, اب وہ مالدار تھی, بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی, سب کچھ تھا اس کے پاس, لیکن اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا بغض اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا انعد رکھنے والی کہ وہ حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے خود بھی محنت مشقت کرنے کے لیے گویا کہ تیار ہو گئی کہ اپنے سر پر ایک لکڑیوں کا کانٹوں کا ایک گٹھڑی رکھ کر حضور کے راستوں میں پھیلاتی تھی کہ یہاں سے ان کو تکلیف پہنچے گی. اچھا یہ کام ملازم سے بھی ہو سکتا ہے, یہ کام کسی کنیز سے بھی ہو سکتا ہے, غلاموں سے ہو سکتا ہے, لیکن وہ اس کو اس وقت تک سکون نہیں پہنچتا تھا. وہ اپنا بغض اور انعد نکالنا چاہتی تھی کہ میں اس تکلیف کو میں خود پہنچاؤں گی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اللہ پاک نے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ جو بیوی اس کی ہے وہ تو لکڑیوں کا گٹھا وہ اٹھانے والی اور اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے. اب یہ جو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ اس کے گلے میں وہ چھال کی رسی, اور یہ جب نازل ہوا تو یہ تو بڑی کہیں کہ بد زبان بھی تھی, چلانے لگی, ادھر ادھر شور کرنے لگی, یہاں تک کہ ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک علیہ السلام ایک جگہ پہ تو یہ آ رہی تھی, تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے حضور آپ کہیں اور چلے جائیں, تھوڑے ایسے ہو جائیں کہ یہ بد زبان ہے, کوئی ایسی بات نہ کہ جس سے آپ کو تکلیف پہنچے. اب وہ آگے سے آئی اور آ کر کہنے لگی کہ تمہارے نبی میری جو کرتے ہیں میرے بارے میں کچھ یوں کہا, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نہ شعر پڑھتے ہیں نہ سناتے ہیں نہ بناتے ہیں. اچھا یہ واپسی چلی گئی. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے آپ کو دیکھا ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتے کو بھیجا جس نے حائل کر دیا اور میں اس کو دکھائی نہیں دیا, لیکن یہ جو قرآن نے بیان کیا کہ وہ رسی اس کے گلے میں, چونکہ یہ کانٹے ڈالتی تھی نبی پاک علیہ السلام کے راستے میں, اور یہی مشکلہ تھا اس کا, حضور اسلام کو تکلیف دینا, اذیتیں پہنچانا, اور یہ ایسے ہی جا رہی ہے ایک جگہ پر اور وہ گٹھا اٹھائے ہوئے خود کانٹوں کا لکڑیوں کا, آپ اندازہ کریں ایک یعنی اس سے اتنے بغض انعد میں آگے چلی گئی تھی کہ یہ گویا کہ خود یہ کام کرتی تھی. تو ایک جگہ یہ وہ تھک کر بیٹھ گئی تو روایت میں ہے کہ فرشتہ آیا اور اس نے اس کی لکڑی کے اسی گٹھے کو پیچھے کی طرف کر دیا. اب جب لکڑی کا گٹھا سر پر ہے اور اسے پیچھے کی طرف کیا اور اس کی جو رسی تھی وہ اس کے گلے میں آ گئی, تو رسی جب گلے میں آئی تو یہ گلے میں ہی وہ رسی ایسی اٹکی پھنسی کہ یہ اسی سے ہی ہلاک ہوئی اور تباہ ہوئی, مر گئی. تو یہاں علماء نے یہی بیان کیا کہ یہ چونکہ نبی پاک علیہ السلام کی معاذ اللہ گستاخ تھی, شوہر بھی گستاخ تھا یہ بھی, تو دنیا میں بھی یہ اذیتیں اس کو ملیں اور آخرت کی اذیتیں, اور وہ تو عذاب ابھی باقی. ابو لہب کے لیے دوزخ کا بیان کر دیا اور اس کے لیے بھی کہا کہ آخرت میں آگ کی زنجیریں اس کے گلے میں ہوں گی اور جہنم کی لکڑیوں کا گٹھا اس کی پشت پر لدا ہوگا. یہ بھی ایک عذاب کی صورت اور یہ اس طرح کا عذاب اسے ملے گا. اور یہ یاد رکھیں ناظرین کرام, رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ, آپ کو جس نے دنیا میں تکلیفیں پہنچائی, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہوں پہ معاف بھی کیا, اف درگزر سے کام لیا, لیکن جو گستاخی کرنے والے تھے اللہ نے انہیں معاف نہیں فرمایا اور ان کو دنیا کے اندر اور قرآن میں ان کی مذمتوں کو بیان کیا اور ان کے لیے جو سزائیں تھیں ان کو بیان کیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو محبت میں آ گئے, صحابی بن گئے, غلام بن گئے, اللہ نے ان کے درجوں کو کتنا بلند فرما دیا, اور جو اس طرف دشمن بنے رہے پھر اللہ پاک نے ان کے لیے بھی یہ واضح طور پر قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرما دیا. آج ہمارے لیے ایک محبت کی علامت نشانی یہ ہے, ایک ایمان کی کسوٹی یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اس شخص کی محبت نہ ہو جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والا ہو. جو حضور سے بغض رکھنے والا وہ ایسا جیسے اللہ سے ہی بغض رکھتا ہے. تو اس لیے کیونکہ یہود نصارہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو کہتے تھے اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں, اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں, اگرچہ انہوں نے بھی اپنے عقائد میں بگاڑ پیدا کیے. یہود کہنے لگے عزیر علیہ السلام یہ اللہ کا بیٹا, نصارہ عیسائی کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, کچھ نے کہا کہ وہ خدا ہیں, کوئی نے کہا خدا کے بیٹے ہیں, کچھ نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ خدا عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کیے ہوئے. تو یہ عقائد اگرچہ لیکن وہ اللہ کو مانتے تھے. میں یہ کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے تو اللہ کو بھی یہاں ماننا انہیں رد کر دیا گیا تو یہ کافر ہیں. تو قرآن میں اللہ نے کیا بیان فرمایا, لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ, کیا آپ ایسی قوم کو نہیں پائیں گے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھیں وہ ان سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ایمان والے ان سے محبت نہیں کریں گے, کیونکہ اللہ رسول سے محبت ہوگی تو جو اللہ رسول کا دشمن ہے اس سے محبت ہو ہی نہیں سکتی. یہ دو محبتیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی کہ آدمی کے اللہ رسول سے بھی محبت, اللہ رسول کے دشمنوں سے بھی محبت. یہاں بغض اور ان سے نفرت یہ ضروری, یہی ایمانی تقاضا ہے. اگر کہیں کہ ادھر بھی محبت ادھر ہی محبت, نہیں. یہ واضح اصول ہے کہ آپ جس سے محبت ہے اس کے دوست آپ کے دوست اور اس کے دشمن آپ کے دشمن. تو یہ تو ایمانی اصول اللہ نے قرآن میں سورہ مجادلہ میں 28 پارے میں بیان فرما دیا. تو اس لیے دلوں میں اللہ کی محبت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو, اور جو دشمنان اسلام ہیں جو اللہ رسول کے دشمن ہیں ان کے دلوں میں نفرت ہو. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے سینوں میں دلوں میں ایسی ناظرین کرام بٹھانی. ناظرین کرام, قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ کا یہ درس مکمل ہوا. ہمیں بھی چاہیے قرآن کی صورتیں پڑھیں, ان کے ترجمے پڑھیں, ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. جہاں عبادت اور دیگر احکامات سیکھیں گے وہاں عقائد کے اندر بھی پختگی آئے گی. اللہ کا فرمان خود پڑھیں گے سمجھیں گے تو انشاءاللہ ایمان میں بھی مزید تقویت ہوگی اور ایمان بھی مضبوط ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں سورہ اخلاص سے اپنے درس کا آغاز کریں گے. بڑی پیاری صورت, مختصر سی چھوٹی صورت سورہ اخلاص, اللہ پاک کی توحید کا درس اسپیشل طور پر اس میں ہم بیان کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو نور قرآن عطا فرمائے, فہم قرآن عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام.